مصر سے جب یہ فرعون کے اثر سے نکلے تو اس کے حالات اس میں کر دیں, اس لیے خروج کہلاتا ہے. احبار جمع حبر کی ہے, ان کے یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا تھا. تو چونکہ اس میں احبار کے کام کی باتیں ہیں, یعنی اس میں وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے تھے, تو اس واسطے اس کتاب کو احبار کہتے ہیں. اس سے آگے گنتی ہے. گنتی اس لیے کہتے ہیں کہ اس صحیفے کے اندر بنی اسرائیل کی مردم شماری ہوئی ہے, تو مردم شماری کا ذکر چونکہ اس صحیفے میں ہے اس لیے اس کا نام گنتی ہے. اور اس سے اگلا صحیفہ استثناء ہے, اور یہ آخری صحیفہ ہے تورات کا, تو انگریزی میں اس کو ڈیوٹرونومی کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض یعنی بعض احکام کے اندر کچھ استثناء فراہم کیے گئے تھے, اس کی وجہ سے اس کا نام استثناء رکھا گیا. غرض یہ پانچ کتابیں تورات کے رکھی, اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بذریعہ الہام تصنیف کی تھی. اس سے آگے چھٹا صحیفہ یشوع, یشوع ہے. یشوع نام ہے حضرت یوشع علیہ السلام کا, جن کے بارے میں ابھی عرض کر چکا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے. تو ان کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے الہام کے ذریعے یہ صحیفہ تحریر فرمایا. اس سے اگلا صحیفہ قضات ہے. یہ قضات انہی قاضیوں کے زمانے کے حالات ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. اس سے آگے روت ہے. روت ایک عورت کا نام تھا جس کا عربی میں راعوت جس کو کہتے ہیں, انگریزی میں روت کہتے ہیں, آر یو ٹی ایچ, اور اردو میں روت. یہ ایک عورت تھی جو اسی قاضیوں کے زمانے میں اس نے ایک بہادری کا کارنامہ انجام دیا تھا, اس لیے اس کے داستان اس میں بیان کی گئی ہے. وہ بھی صحیح ہے, صحیح ہے. اس سے آگے سموئل کے نام سے دو صحیفے ہیں, سموئل اول اور سموئل ثانی. دونوں یہ سموئل علیہ السلام کے زمانے کے حالات ہیں, اور اس زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے جہاد کیا وہ وغیرہ تفصیل اس میں چلتے ہیں. اس سے آگے دو صحیفے ہیں, چار صحیفے ہیں سلاطین اور تواریخ کے نام سے, دو سلاطین کے نام سے اور دو تواریخ کے نام سے. اس میں وہ سارا زمانہ مذکور ہے جس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور ان کے ماں باپ جتنے بادشاہ آتے رہے ان کے حالات, اور ان کے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے ان کے حالات کا بیان ہے. اس سے آگے عزرا. یہ عزرا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے, یہ ان کے قول کے مطابق انہوں نے اپنے حافظے سے تورات دوبارہ لکھوائی تھی, تو ان کے اوپر ایک مستقل صحیفہ بھی نازل ہوا, اس کا نام انہوں نے عزرا رکھا ہے. نحمیہ اس کے بعد ہے, یہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے, اور یہ بھی بابل جلا وطن ہو کر گئے تھے, اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی دعوت وغیرہ کا کام انجام دیا. اس سے آگے آستر ہے. یہ آستر بھی ایک کہانی ہے جو اسی دور سے تعلق رکھتی ہے. ایک شخص کا نام تھا آستر, تو اس کے حالات اس میں ایک پوری کہانی بیان کی گئی ہے. ایک اور کہتے ہیں کہ یہ بھی الہام سے لکھی گئی. اس سے آگے ایوب ہے. یہ کہتے ہیں یہ وہ صحیفہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل ہوا. اس سے آگے زبور ہے. زبور وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوئے, اس کا نام زبور. اس سے آگے امثال ہے. کہتے ہیں کہ یہ امثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی تالیف ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام پر بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی. اس کے بعد واحد ہے, اور غزل الغزلات ہے. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفے ہیں کہ ان کے قول کے مطابق سلیمان علیہ السلام پر یہ بذریعہ وحی نازل ہوئے تھے. اس کے بعد یسعیاہ اور یرمیاہ ہے. یسعیاہ یہ حضرت شہیہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے کا نام ہے. یہ اس دور میں تشریف لائے ہیں جب بنی اسرائیل بہت ہی بدعمالیوں میں مبتلا تھے, اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے, بت پرستی پھیل گئی تھی. انہوں نے آ کر تبلیغ کی دعوت دی اور ان لوگوں کو ارتداد سے بچنے کی تاکید فرمائی, اور بالآخر عذاب سے بھی ڈرایا. اور یرمیاہ علیہ السلام حضرت شہیہ علیہ السلام ہی کے خلیفہ تھے, بعد میں تشریف لائے. ان کا صحیفہ یرمیاہ کے نام سے. پھر ایک صحیفہ ہے نوحہ. یہ نوحہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرثیہ ہے, مرثیہ ہے بیت المقدس کے تباہی پر. بخت نصر نے جب حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ کیا, تو یہ نوحہ مرثیہ کے طور پر وحی کے طور پر نازل ہوا, اور کہتے ہیں ارمیہ علیہ السلام پر نازل ہوا. پھر حزقیل اور دانیئل, یہ یہ حضرت حزقیل اور حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور یہ اس دور کے پیغمبر ہیں جب انتیوکس اپیفانیس اور بخت نصر کے درمیانی دور تھے. اس کے بعد حوشیہ حضرت حوشیہ علیہ السلام کا صحیفہ ہے, یوئیل, آموس, عبدیہ, یہ سب پیغمبروں کے نام ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے سے مذکور ہیں. یونا, یہ یونس علیہ السلام پر نازل ہونے والا صحیفہ. یونا, یونس کا نام, حضرت یونس علیہ السلام کا نام اس بائبل کے اندر یونا مذکور ہے, تو یہ ان کے نام اوپر نازل ہونے والا صحیفہ ہے. میکا اور نحوم اور حبقوق اور صفنیہ اور حجہ, زکریہ اور ملاکی, یہ سب انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والے صحیح سے یہاں پر مذکور ہے. اتنی بات عرض کر دوں کہ یہاں جو زکریہ جو نام ہے یہ وہ زکریہ علیہ السلام نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے, یہ دوسرے ہیں. تو یہ 38 صحیفے اس طریقے سے ان کا مجموعہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے. اب آ جائیے عہد نامہ جدید کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے تو انجیل ہے. انجیل کے بارے میں بھی یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے ذہن میں اور حقیقت میں جو قرآن کریم سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ انجیل ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی, وہ آتی نہ ہوئی انجیل, جس کے معنی یہ صاف جس سے ظاہر ہے کہ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہے اور مخاطب نبی ہیں یا ان کے مخاطبین ہیں. لیکن ان کے ہاں انجیل کا تصور یہ ہے کہ انجیل سوانح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. البتہ یہ سیرت الہام پر مبنی, یعنی اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ الہام پر مبنی, لہذا ان کی انجیل ہر اس کتاب کو کہیں گے کہ جو ان کے خیال میں الہام کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور سیرت پر مشتمل ہے. چنانچہ چار انجیلیں مشہور ہیں, متی کی انجیل, مرقس کی انجیل, لوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل, یہ چار اناجیل اربعہ کہلاتی ہیں. اور یہ آپ نے حقیقت میں اناجیل جو تھیں وہ بہت ساری تھیں, بہت لوگوں نے لکھی تھیں, لیکن ان میں سے یہ چار انتخاب کر لی گئی اور ان چار کو معتبر مستند قرار دے کر انہی کو کہا گیا کہ بس یہ ہیں صحیح معنی میں مستند انجیل, باقی سب کو رد کر دیا. تو اس کی پوری داستان ہے کہ کس طریقے سے اس کو رد کیا گیا اور کن اسباب کے تحت کیا گیا, وہ کس حد تک تھے, بڑے عجیب عجیب لطیفے اس سلسلے میں پیش آئے. ایک روایت ہے کہ ان کو جب ساری انجیلیں بہت پھیل گئیں تو قسطنطین اعظم تیسری صدی ہجری میں جو عیسوی میں جو بادشاہ ہوا تھا اور پہلی بار مسلمان ہو گیا, عیسائی ہو گیا تھا رومی بادشاہوں میں سے, تو اس کے زمانے میں جب یہ اختلاف پیدا ہوا بھائی کون سی انجیل سچی ہے کون سی جھوٹی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی مجلس بلاؤ, اس میں جہاں سے فیصلہ کرو کون سی سچی کون سی جھوٹی ہے. بہت دیر تک بحث واسا ہوتا رہا سارے دن اور کسی نتیجے تک لوگ پہنچ نہ پائے, تو آخر میں کسی نے تجویز پیش کی کہ اچھا بھائی فیصلہ اللہ میں بھی چھوڑ دیں. بھائی کیسے چھوڑ دیں؟ کہ یہ ساری انجیلیں جتنی بھی ہیں یہ ایسا کرو کہ ایک کمرے میں بند کر کے نیچے رکھ دو زمین پر اور سب رات کو دعا کرو اپنے گھر جا کے, یا اللہ جو انجیل سچی ہو وہ نیچے سے اٹھ کر اوپر میز پر آ جائے, اپنے آپ میز پر پہنچ جائے. تو یہ نہیں بلکہ یہ تھا کہ میز پر رکھ دو اور یہ دعا کرو کہ جو جھوٹی انجیل ہو وہ نیچے گر جائے اور جو سچی ہے وہ اوپر رہ جائے. چنانچہ کہتے ہیں ساری رات دعا کرتے رہے, صبح کو جا کر دیکھا تو ساری انجیلیں نیچے گری پڑی تھی اور یہ چار انجیلیں اوپر تھیں میز کے اوپر, تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ چار انجیلیں بڑھا. تو ایک مورخ جو یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو اس نے دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ یہ انجیلیں اس طریقے سے چار انجیلیں معتبر قرار دیتی گئیں اور یہ دیکھنے کی زحمت کسی نے گوارا نہ کی کہ اس رات اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی. اس بات کی تحقیق کوئی نہ کر سکا کہ اس رات میں کمرے کی چابی کس شخص کے پاس رہی تھی اور اس نے کیا کچھ انتظام کیا ان چار انجیلوں کو مستند قرار دینے کی. بہرحال یہ چار انجیلیں بنیادی طور پر مستند قرار دی گئیں, باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ان میں سے پہلی متی کی انجیل ہے. یہ متی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ہے. دوسری مرقس کی انجیل ہے, یہ مرقس حواریین میں سے نہیں بلکہ یہ پترس جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے شاگرد ہیں مرقس. اور تیسرے لوکا بھی حواری نہیں بلکہ یہ پولس کا شاگرد تھا اور یہ حکیم تھا, طبیب تھا, اور یہ پولس کا خاص شاگرد تھا, اس نے یہ لوکا کی انجیل مرتب کی. چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل کہلاتی ہے, اور یہ یوحنا شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یوحنا وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ہے, یوحنا جن کو انگریزی میں جان کہتے ہیں, JOHN جان, تو یہ ان کے حواریوں میں سے. لیکن آخر میں اب اس وقت عیسائیوں کا جو تقریباً متفقہ نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ان یوحنا ابن زبدی حواری کی تصنیف نہیں ہے بلکہ ایک اور یوحنا کی تصنیف ہے جس کو یوحنا بزرگ کہتے ہیں اور جو انگریزی میں جان دی ایلڈر کے نام سے مشہور ہے. بہرحال یہ چار انجیلیں ہیں جن میں سے ایک کے بارے میں ان کا دعویٰ, ان کے دعوے کے مطابق ایک ہے جو حواری کی لکھی ہوئی ہے, باقی تین دو جو ہیں وہ تو مسلمہ طور پر حواری کی نہیں ہے بلکہ حواری کے شاگرد کی ہیں. اور یہ یوحنا جو ہے اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یوحنا بزرگ کیا جو ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لیکن وہ حواریین میں شامل نہیں. اس کے بعد کتاب رسولوں کے اعمال, یعنی یہ کتاب اس بات کی تاریخ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد ان کے حواریین اور متبعین نے عیسائیت کی تبلیغ دعوت میں کیا کارنامے انجام دیے. اور یہ کتاب تالیف ہے لوکا کی, جس نے انجیل لکھی ہے اسی نے رسولوں کے اعمال بھی لکھے. اس کے بعد پھر وہاں سے لے کر آخر تک یہ سب خطوط ہیں پولوس کے, وہ پولوس جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کا نام اصل ساؤل تھا, یہودی تھا, اور بعد میں اس نے عیسائیت کا دعویٰ کیا. تو اس نے اپنے متبعین کے نام جو مختلف خطوط لکھے ہیں ان کے بارے میں بھی عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ الہام سے لکھے گئے ہیں, لہذا ان سب کو بھی اس میں شامل کیا گیا. چنانچہ کرنتھیوں کے نام ساتھ اور رومیوں کے نام ساتھ اور گلتیوں کے نام ساتھ اور ایفیسیوں کے نام ساتھ فلپیوں کے نام ساتھ یہ سارے کے سارے خطوط ہیں جو ان کے خیال کے مطابق الہام سے لکھے گئے ہیں. یہ ہے حقیقت عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. یہ ان کا یہ کتابیں ان کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے. یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا ان کتابوں کا. اب بہت ہی اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا ان کتابوں کے درجۂ استناد کی طرف. مکاشفہ بھی یوحنا کا ایک مکاشفہ ہے. یوحنا یہ جس یوحنا کی انجیل ہے اسی یوحنا نے ایک خواب دیکھا تھا, ایک مکاشفہ یعنی کشف جیسا ہوتا ہے, خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تفصیل اس میں ہے. تو یہ تفصیل کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان تھوڑا سا اشارہ ان کے درجۂ استناد کی طرف. موضوع بڑا طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا کروں گا. ان ساری کتابوں کے بارے میں کتنی بار بہرحال عیسائیوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ یہ کتاب بائبل یہ اصح الکتب ہے, اور بیشتر لوگ اس کے لفظ کو بھی الہامی مانتے ہیں. بہت سے لوگ ایک فریق ہے اور اچھا خاصا اس کی تعداد بڑھ گئی ہے موجودہ دور میں جو یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک لفظ صحیح نہیں, اس میں غلطیاں بھی ہیں. لیکن بہرحال عیسائی اصل عیسائی مذہب میں اس کتاب کو آسمانی کتاب کا درجہ دیا گیا اور اس کو اصح الکتب کا درجہ دیا گیا, اس میں درج باتوں کو اللہ کا کلام قرار دیا گیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اس بات کی مضبوط شہادت ہوتی کہ یہ کتابیں اپنی اصل صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہیں. لیکن آج اگر آپ عیسائیت کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے یہ معلوم کریں کہ اس کتاب کی سند بیان کر دو، سند متصل، کہ تم سے تم تک یہ کس طرح پہنچی ہے، تو کوئی بھی انسان اس کی سند بیان کرنے پر قادر نہیں. اب میں تھوڑا اور جو باتیں خود ان کے اعتراف سے ثابت ہیں اس کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی پانچ کتابیں یعنی پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء، یہ پانچ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے، الہام کے ذریعے نازل ہوئی. تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں سوائے متکلم کے ساتھ آنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غائب کے سینے کے ساتھ ہے. جو کچھ خداوند نے موسیٰ اپنے قوم اسرائیل کے لیے کیا، جس طرح سے خداوند نے موسیٰ کو بھیجا، یہ سب موسیٰ موسیٰ کا نام اسے موجود ہے، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ. لیکن اس کا آخری حصہ اگر آپ استثناء کا دیکھیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کس طرح ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے استثناء کے آخری تقریباً آخری باب میں اگر آپ دیکھیں گے تو مل جائے گا آپ کو کہ اس میں اسلام کس طرح ان کا انتقال ہوا. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر وہ خود لکھ رہا ہے تو اپنے انتقال کا حال کیسے لکھے گا کہ میرا انتقال کیسے ہوا. تو یہ خود داخلی طور پر یہ بات بالکل بداہتن غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو لکھا ہے، کیونکہ ان کی وفات کا حال اس میں درج ہونے کا سوال ہی پیدا کرتا ہے. اس موقع پر آ کر اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو فقرہ ہے، یہ پورا یہ جو پورشن ہے، یہ کسی نے بعد میں الہام کر دی، تورات اس سے پہلے پہلے تک تھی اور یہ بات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس طرح انتقال ہوا، یہ تفصیل نے الہام کر دی. تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ الہام ہوا ہے. تو اگر یہ الہام ہو سکتا ہے اور یہ چیز کوئی دوسرا شخص بڑھا سکتا ہے تو پھر دوسرے عبارات کے بارے میں کیسے یقین کے ساتھ اور وصول کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ الحاقات نہیں ہوئے. اب آ جائیے کہ جس کی طرف میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے حفاظت کا کیا انتظام ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ پانچ کتابیں موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی الہام سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کہا کہ پانچوں کتابیں جو میں نے لکھی ہیں یا یہ تورات جو ہے اس کو اٹھا کر تم اس میں رکھ دو صندوق شہادت. صندوق شہادت وہ ہے اس بائبل کے اصطلاح میں جس کو قرآن شریف میں تابوت کہا گیا، تابوت سکینہ، یاد کیا کم تابوت کی سکینہ تم بقیہ تم مما ترکو آلو آلو موسیٰ و آلو ہارون. تو حضرت اس میں بائبل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے تورات پوری تم یہ تابوت سکینہ کے اندر رکھ دو، چنانچہ سے تابوت سکینہ میں رکھ دی. اور تورات کا ایک ہی نسخہ تھا جو تابوت سکینہ کے اندر رکھا ہوا تھا، کہیں کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کتاب کی کوئی اور کاپی بھی تیار کی گئی تھی یا کوئی اور نسخہ بھی تیار کیا گیا. وہ تابوت سکینہ میں رہا. تابوت سکینہ میں رہنے کے بعد حضرت علیہ السلام کے زمانے تک کتاب تابوت سکینہ میں رہی. روایات کی بات کر رہا ہوں، حضرت علیہ السلام تک تابوت سکینہ میں رہی اور اس دوران کسی کو نکالنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو نسخے بنانے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اس پورے عرصے میں خانہ بدوشی کی زندگی رہی اور جنگیں ہوتی رہی امالکہ سے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب حکومت مستحکم قائم ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اس حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اب بھائی نکالیں تابوت سکینہ میں سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اب بھائی نکالیں تابوت سکینہ میں سے وہ تورات. تو خود اسی کتاب بائبل کے اندر درج ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق میں سے وہ نکالی تو دیکھا کہ صرف دو تختیاں باقی، جبکہ یہ بے شمار سینکڑوں تختیوں پر مشتمل تھی تورا، لیکن اس وقت سلیمان علیہ السلام جب نکالی تو صرف دو تختیاں موجود تھیں، اور یہ دو تختیاں اس میں بھی صرف وہ احکام عشرہ تھے تورات کے، جن کو ٹین کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، احکام عشرہ بس وہ ملے، باقی کچھ نہیں. تو سب سے پہلی بات جب اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے، لوگوں میں پھیلانے کے لیے صندوق سکینہ سے نکالا گیا، تو اس وقت میں بھی یہ پوری اپنی مکمل شکل میں موجود نہیں تھی. اس کا اگر آپ حوالہ لینا چاہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ ہے سلاطین کا پہلی کتاب، سلاطین اول، اور اس کا باب 8 اور آیت 9. سلاطین اول باب 8 آیت 9. دیکھیے یہ بہت تفصیل سے بتایا ہے اس میں. تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں. اور وہ اسرائیل کے سب بزرگ آئے، انہوں نے کہا، انہوں نے صندوق اٹھایا، ہوتے ہوتے آخر میں لکھا کہ اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھی کہ چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے، اور وہ آج تک وہیں ہیں. اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان دو لوہوں کے، پتھر کے دو لوہوں کے جن کو وہاں موسیٰ نے حورب میں رکھ دیا تھا. تو صرف دو لوہوں کا ذکر ہے کہ یہ دو لوہیں اس کے اندر ملی. پہلی بار جب صندوق کے شہادت سے باہر آئی تو دو لوہیں، یعنی پوری کتاب نہیں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، چلیے اگر فرض کیجئے یہ تسلیم بھی کر لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پوری مل گئی تھی، نسخے تیار ہونے کا کوئی اور ذکر نہیں ہے. اور اسی بائبل میں یہ مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخر دور میں مرتد ہو گئے، اعوذ باللہ العظیم، اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، جس کو قرآن کریم نے تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تو یہ مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد ہونے کی وجہ سے اعوذ باللہ بت پرستی شروع کر دی تھی. یہ تو خیر حضرت سلیمان کو ظاہر ہے کہ اتہامی اتہام ہے، لیکن ان کے بیٹے رحبعام کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ بت پرستی اس نے پھیلائی، اور رحبعام سے لے کر اور ماں باپ تک کا جو زمانہ آیا ہے دخت نصر تک کا، اس میں بت پرستی کا اوسط زیادہ رہا اور حقیقی تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اوسط کم رہا. اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تورات محفوظ پوری طرح رہی ہو. یہاں تک کہ جب اسی میں مذکور ہے کتاب میں بائبل کے اندر کہ جب یہ زمانہ ان اسرائیلی اور یہودیہ کی باہمی چکلش کا ایک زمانے تک چلتا رہا اور بت پرستی کا دورہ رہا، تو بیچ میں ایک بیچارہ ایک بادشاہ آ گیا جو صحیح معنی میں خدا ترس تھا. اس کا نام تھا یوسیاہ ابن امون. وہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے چاہا کہ میں ہم بت پرستی کے اثرات کو مٹا کر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے اصل تعلیمات کی طرف جاؤں. تو جب اس کو خدا کا خوف کچھ پیدا ہوا اور وہ تورات کے احکام پر عمل کرنا چاہا تو اس کو تلاش ہوئی کہ تورات کہیں ملے تو اس پر عمل کروں. تو تورات ملتی نہیں تھی. 17 سال اس حالت میں گزرے کہ تورات کی تلاش کرتا رہا، نہیں ملے. آخر میں 18ویں سال میں بیت المقدس کا ایک مجاور تھا جس کو کاہن کہتے ہیں یہ لوگ، اس کا نام تھا خلقیاہ. وہ خلقیاہ کاہن کو بیت المقدس کی صفائی کرتے کرتے اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ مجھے بیت المقدس کی صفائی کرتے کرتے مجھے یہ تورات مل گئی, اور وہ تورات اس نے لا کے یوسیا کے سامنے پیش کی. اب 17 سال تک بیت المقدس میں کوئی تورات نہیں ملی, اور 17 سال تک لوگ آتے رہے بیت المقدس میں, عبادتیں کرتے رہے, اعتکاف کرتے رہے, راتوں کو ٹھہرتے رہے, صفائیاں ہوتی رہیں, لیکن پورے بیت المقدس میں کہیں کوئی تورات کا وجود نہیں تھا. 18 سال وہ تورات اچانک خلقیہ کاہن کے خود دستیاب ہو گئی اور وہ یوسیا کے پاس لے گیا. یوسیا چونکہ تلاش میں تھا کہ تورات کہیں سے ملے, اس نے اس خلقیہ کاہن کی بات کو تسلیم کر کے اس کو تورات دیا. یہ ہے سند اس تورات کی کہ اتنے عرصے تک نایاب رہنے کے بعد یوسیا کے زمانے میں یہ پہلی بار خلقیہ کاہن کو دستیاب ہوتی, اور پھر اس کے بعد یوسیا 13 سال تک برسر اقدار رہا. 13 سال کے بعد پھر وہی بت پرستی شروع ہو گئی, اور اگر اس کی کچھ کاپیاں تیار ہوئی تھیں, کچھ نسخے تیار ہوئے تھے, تو وہ وقت نصر کے حملے میں جا کر جل گئے اور تباہ ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے یاد سے ان کو جمع لکھوایا. حضرت عزیر علیہ السلام کے یاد سے جو لکھے گئے ان کا مقابلہ جب کر کیا گیا بعد میں دریافت ہونے والے بعض نسخوں سے, تو زمین آسمان کا فرق نظر آیا. یعنی عزیر علیہ السلام نے یہ صحیح سے لکھوائے, انہیں صحیفوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض اختلاف رونما ہوا. وقت نصر کے بعد انتیوکس کا دوران آیا, انتیوکس کے اندر جو دوسروں سے تیار ہوئے تھے وہ عزیر علیہ السلام نے جو اگر فرض کرو لکھوائے بھی تھے, تو وہ انتیوکس ایپیفانیس کے حملوں میں وہ تباہ ہو گئے. اور یہ مکابیوں کی کتاب میں براہ راست یہ بات درج ہے کہ اس کے ایک ایک نسخے کو انتیوکس ایپیفانیس نے نکال کر جلا دیا, تباہ کر دیا. یہ تو حالت ہے تورات. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ساری دنیا میں جو اصلی نسخہ ہے تورات کا یا عہد نامہ قدیم کا, وہ کوئی ایسا نسخہ جس کو پر اعتماد سے کہا جا سکے کہ یہاں اصلی نسخہ ہے, تو وہ موجود نہیں. دو نسخے عام طور سے بائبل کے معروف و مشہور ہیں, ایک عبرانی اور ایک یونانی. ظاہر ہے کہ اصل زبان بائبل کی عبرانی تھی, لہذا جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی, یونانی میں اس کا ترجمہ کیا. لیکن آج کی ساری عیسائی دنیا اس بات پر متفق ہے کہ عبرانی نسخہ جو ہے وہ غلط ہے اور یونانی ترجمہ صحیح ہے. یعنی جو اصل زبان, جس اصل زبان کے اندر کتاب نازل ہوئی تھی, اس زبان کا نسخہ تو کہتے ہیں کہ ناقابل اعتماد ہے, غلط ہے, اور جو ترجمہ ہے یونانی وہ درست ہے. اور یہ یونانی ترجمہ بھی, اس کے یونانی ترجمے کے 3 نسخے ہیں جو اس وقت دنیا میں امہات سمجھے جاتے ہیں بائبل کی, جو اصل ماخذ سمجھے جاتے ہیں, وہ 3 نسخے ہیں. ایک کہلاتا ہے کوڈیکس الیگزینڈر, جو اسکندر کے زمانے میں تیار ہوا تھا ان کے کہنے کے مطابق, اور ایک کہلاتا ہے کوڈیکس ایفرائم جو پیرس میں ہے, اور ایک کہلاتا ہے کوڈیکس ویٹیکن جو روم کے اندر ہے. یہ 3 بنیادی نسخے ہیں, ایک لندن میں, ایک روم میں, ایک پیرس. اور تینوں نسخوں میں بہت ہزارہ اختلافات ہیں, کوئی نسخہ دوسرے نسخے کے ساتھ مکمل طور پر متحد نہیں. اور یہ 3 نسخوں کا آخری جو سرا جا کر ملتا ہے تو وہ 10ویں 11ویں صدی تک جا کر ملتا ہے. درجۂ استناد ہے ان کتابوں کا, جو خواب عہد نامہ قدیم کی ہوں یا عہد نامہ جدید کی ہوں. اور یہ جہاں تک انجیلوں کا تعلق ہے تو یہ اناجیل, جیسے میں نے عرض کیا, کوئی بھی ایسی انجیل نہیں ہے جس کی نسبت متی کی طرف یا یوحنا کی طرف سند متصل کے ساتھ ثابت ہو, اور آج تک کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا. اور اب جتنے محققین آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف مشکوک ہے. یہ ایک مختصر سا بہت ہی طائرانہ خاکہ اور خلاصہ تھا اس موضوع کا. اگر اس موضوع پر ویسے آپ نے کے علم میں ہوگا تو مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی کی کتاب اظہار الحق عربی میں, جس کا اردو ترجمہ بائبل پر قرآن تک کے نام سے شائع ہو چکا ہے, اور اعجاز عیسوی مولانا عبد اللہ کرانوی کی خاص طور سے تحریف کے موضوع پر ہے اور بائبل کی درج استناد کی تحقیق میں وہ لکھی گئی ہے. یہ دو کتابیں اجاز عشوی کا اردو ترجمہ شائع ہو چکی, اردو میں شائع ہو چکی نئی نیا ایڈیشن, تو یہ دونوں میں اس کی تفصیلات آپ کو مہیا ہو سکتی ہیں. اس وقت جو کچھ عرض کیا گیا اس کا منشا صرف یہ تھا کہ آپ کو اس موضوع کے پس منظر سے تھوڑا سا متعارف کرا دیا جائے تاکہ آپ اگر آئندہ مطالعہ کرنا چاہیں اس موضوع پر تو اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہو اور باتوں کے سمجھنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے. خدا کرے کہ یہ مقصد اس مختصر اس گفتگو کے نتیجے میں حاصل ہو گیا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. پاسو داوان الحمد للہ رب العالمین.
یہ
مقصد موضوع
ہے گفتگو کا. میرے خیال بات یہ ہے کہ سوالات اس موضوع سے متعلق ہونے چاہیے جس موضوع پر وہ مجلس منعقد کی گئی. اس موضوع سے باہر اگر سوالات کیے جائیں تو اس میں وقت سے زیادہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس موضوع کے حد تک. لیکن اگر اس موضوع سے متعلق کوئی اور سوال کسی کو نہیں ہے درپیش تو اس موضوع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کر لیتا ہوں جواب. اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے جی
ہمارے آج کے لیے جیل کی کوئی سمجھے مقصد نہیں ہے, جبکہ یہ ہے کہ فطرت کے جو حوالی ہے اس کے ہے شاگرد لوگ کا, اور اسی طریقے سے کرنواس کا جو شاگرد ہے اور فطرت کا بھی کرنواس کا جو ہے وہ ہے یہ اپنا دوست. اس لیے وہ اگر ہم یہ کہیں گے اس طرح اسلام کے شاگرد کرنواس اور فطرت یہ موجود ہیں تو ان کے پھر آگے سے جو ہے تعمیر بھی آپ حوالے سے جیسے سنت وہ تو یہاں جان کر آتی ہے جو مرکز تک اور یہ پھر یہ جو لوکا تھا ایک قسم کی یہ تو مطلب کی سنت اور انہیں لوگوں نے پھر آگے دیکھا.
بات یہ ہے اچھا کہ آپ نے یہ بات پوچھی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات جس نے ثبوت ہے کہ ان کتابوں کے نسبت ان لوگوں کی طرف بھی درست ہے کہ نہیں, یعنی لوکا نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں, مرکز نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں, اور بتا نے واقعی لکھی ہے کہ نہیں. میں جس کو کہہ رہا ہوں کہ سند متصل نہیں ہے وہ یہ کہ ہم سے لے کر اور لوکا تک, ہم سے لے کر مرکز تک, ہم سے لے کر بتا تک کوئی سند نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سند کے ساتھ کہ یہ لوکا ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کی بات اس موقع پر آئے گی کہ صاحب لوکا جو ہے وہ اگرچہ خود حواری نہیں تھا لیکن حواریوں کا شاگرد تھا, تو اس واسطے ایسا ہے جیسے کہ تابعی ہو گیا, ہمارے یہاں حدیث مرسل کہلاتی ہے. لیکن یہاں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوکا تک اس کا ثبوت, ہم سے لے کر لوکا تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوکا کی واقعی لکھی ہوئی, ہم سے لے کر مکہ تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مکہ کی واقعی لکھی ہوئی. اسی طرح جو اب سب سے زیادہ بڑی بنیاد جو ہے عیسائی مذہب کی وہ یوحنا کی انجیل ہے. اس لیے کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ عیسائیت کی بنیاد جن بنیادی عقیدوں پر ہے, تسلیس, کفارہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلول و تجسم, ان میں سے کوئی عقیدہ تینوں انجیلوں میں سے کسی میں موجود نہیں, نہ متی میں, نہ لوکا میں, نہ مرقس میں. صرف یوحنا میں چند جملے ہیں جس میں اشارے ہیں اور وہ اور کسی میں نہیں, لہذا کیونکہ اس میں چند اشارے موجود ہیں سب سے زیادہ اعتماد عیسائی جو ہیں وہ یوحنا کی انجیل پر کرتے ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل کا حال یہ ہے کہ ایک مدت تک کہتے رہے کہ یوحنا حواری کی تصنیف ہے, بعد میں اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوحنا کی حواری کی اس کو تصنیف مانیں گے تو اس کو اصلی ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس واسطے اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یوحنا بزرگ کی تصنیف ہے, اور حالانکہ وہ یوحنا بزرگ کی طرف بھی نسبت اس کی درست نہیں ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ شاید متصل نہیں ہے اس سے مراد ہے ہم سے لے کر وہاں ان کے جن کی طرف وہ کتاب منسوخ کی جا رہی ہے ان تک کوئی سمجھ.
کیا یہ ضروری ہے کہ صاحب کتاب تک سند انسانوں کے ذریعے سے جائے, حالانکہ اسلام میں بے شمار ایسی کتابیں ہیں, ایک یہ بھی سند گنی جاتی ہے تو وہ کتاب ان کے نام پر مشہور ہے, پھر اس پر کتب یعنی لکھی گئی کہ اس کی سند ضروری نہیں ہے کہ فلاں تک جائے, یعنی کسی مصنف کی طرف ایک کتاب مشہور ہوگی عوام میں اور عوام کا ایک جمع وکیل ہے تو اس کے لیے سند یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے وہاں تک جائے. ہاں وہ سب کتاب سے اس نبی تک سند جانا ضروری ہے, یعنی اب یہ تو ایک مطالبہ بڑا مہم سا ہو جاتا ہے کہ امام بخاری کی ہر کتاب کی سند ہم سے امام بخاری تک جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ امام بخاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے, اور اس میں آپ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, کتب میں بے شمار اختلاف ہے امام بخاری کی جزو کی رات کے بارے میں.
کسی بارے میں لکھا ہوا ہے جی حضرت, اس وقت وقت ہمارے پاس بہت ہی بس دو تین منٹ ہیں, تو اس لیے یہ تو اچھا خاصا ایک تاریخی واقعات کا ایک تسلسل ہے جو بڑا مشکل ہے. مشرف صاحب معذرت چاہتے ہیں کہ اس کا جواب مشکل ہے. یہ اس میں کیا
ایک آپ نے وفات موسیٰ کو بنیاد بنایا سنت کے عمر کتنے ہوئی تھی اس کتاب بات ہوئی اور بعد جو حالات کتاب میں کیسے درج ہوئے, تو یہ تو کتاب اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی خاص طور پر تقریب میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے غیب کی بنا پر اپنی وفات کا وہ پہلے سب نقشہ پھینک کر لکھ دیا, اس لحاظ سے تو وہ ہو سکتی ہے کہ یہ نازل نہ ہو. دوسرا آپ نے یہ فرمایا نبی عربا جو ہے ان کو ملک کو اس طریقے سے کیا گیا میز پر رکھ کر پھر بات چلے گئے دعائیں کرتے رہے. ہمیں جو یہاں یونیورسٹی میں لیکچر دیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ نبی عربا اس طرح نہیں ہے کہ میز پر رکھ کر ایک آدمی بھی جھوٹی لگائی تو میز کو متحرک کرو ملاؤ. تو جب جاتا رہا تو جتنی باقی ٹھہر گئی ان کو کھا کر یہ صحیح ان میں سے کون سی رویش رہی جو آپ نے میں فرمائی ہو انہوں نے بتائی.
جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ دعویٰ آج تک کسی عیسائی عالم نے نہیں کیا کہ یہ حصہ جو ہے جو باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے اور انہوں نے اپنے آئندہ آنے والے حالات کو بدر وحی معلوم کر کے لکھ دیا ہے. آج تک کسی عیسائی کسی یہودی کا یہ قول ہے, وہ سب اس پر متفق ہے کہ یہ الحاق. اور دوسرا میں نے بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ پورا صحیفہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر جگہ غائب کا صیغہ, کسی ایک جگہ پہ بھی متکلم کا صیغہ نہیں ہے. اور بات چاہے آپ بھی رکھیں, اس لیے وہ کتاب اگر کوئی آدمی باہر سے اس کو نہ بتایا جائے تو کبھی یہ تصدیق کر ہی نہیں سکتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے خود نہیں یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے یہ حصہ لکھا ہے, اس حصے کو سب الحاق مانتے. دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا کہ روایتیں اتنی مختلف ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. کسی نے کہا کہ صاحب یہ میز کے اوپر رکھ دی گئی چیز آپ کے چلے گئے تھے, کسی نے کہا وہیں ہلانا شروع کر دیا تھا, اور بعض نے ان دونوں روایتوں کا انکار کیا. اس لیے میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہہ کر کی تھی کہ ایک روایت یوں ہے, ورنہ میں اس کے اوپر مجھے اصرار نہیں ہے کہ یہ روایت ہی صحیح ہے اور دوسری روایتیں غلط ہیں. تو مجھے اس کی تحقیق کا موقع نہیں مل سکا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے, لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں غلط ہیں اور جو کچھ فیصلہ ہوا تھا وہ آپس میں بحث و مباحثے کے نتیجے میں ہوا تھا اور یہ لوگوں نے محض ان کی طرف غلط نسبت کرنے کے لیے بڑھا دی ہیں. یہ میری بات صحیح
ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم عثمانی صحیفوں کا احترام جو کرتے ہیں, موجودہ بائبل جو ہے عہد نامہ جدید اور قدیم, کیا مذہبی لحاظ سے ہمارے اوپر اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی کسی حد تک احترام کریں یا نہ کریں؟
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ہمارے لیے رائے عمل بتا دیا, لا تصدقوه ولا تكذبوه. جو باتیں اس میں شریح عقائد شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی ماننے کے لائق نہیں, اور جو ایسی ہوں کہ جن کے اندر احتمال ہو صحت اور غلط, صحیح اور غلط دونوں ہونے کا, تو ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, بلکہ یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات صحیح بھی ہو. ہوتا یہ تھا, میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس زمانے میں لکھنے پر زور اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا یاد کرنے پر ہوتا تھا, لہذا اگرچہ تحریری شکل کے اندر کتاب جو ہے وہ تو صدیوں تک غائب رہی, لیکن اس کے بہت سے حصے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو سینہ بہ سینہ لوگوں کے اندر محفوظ رہے ہوں لوگوں کے پاس, اور ان میں سے کوئی بات اس میں وہ صحیح ہو جو اسی وقت کی اطلاعی ہو اور آ گئی. اور بعض جگہ اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اسے اصلیت کا ایک نور بعض اوقات محسوس ہوتا ہے انسان کو. تو اس لیے نہ ہم ان کو مکمل طور پر تصدیق کر سکتے ہیں نہ مکمل طور پر تکذیب کر سکتے ہیں, بلکہ معاملہ کھلا ہوا ہے احتمال دونوں ہیں.
زیادہ احترام ہم اگر نہ کریں کتابوں یہ کتاب نیچے ہو یا ہم سے گر جائے میں احترام کی بات کرتا ہوں.
احترام کی حد تک تو یہ ہے کہ بھائی اپنی طرف سے گرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, پیغمبروں کے نام کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں.
اس لیے پچھلی عرصے کے بعد عیسائی ان کو دے دیتے ہیں کسی کو تو مسلمان غصے میں آ کر ان کو گندے ڈبلے
بالکل. ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ بعض رات انجیل برنباس کے ہاتھ میں دیا اسے دیتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی آمد کا ذکر ہے جبکہ ان تمام کی اس کا اتنا دیکھ جاتا ہے. بہت اچھا یہ بات سوال ہو گیا. واقعہ یہ ہے کہ انجیل برنباس ہمارے اصول کے مطابق جس جو ہمارے اصول ہیں کسی کتاب کو معتمد اور مستند قرار دینے کے اہل اسلام کے ان کے مطابق انجیل برنباس پوری نہیں اترتا ان اصولوں پر. وہ تو آپ حضرات سب جانتے ہوں گے کہ حضرت محدثین نے فرمایا کہ وجادہ, یعنی اگر کسی کو کتاب کہیں سے کوئی مل گئی تو وجادہ, تو وجادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ایسی یہ کتاب انجیل برنباس بھی ایسا ہی ہے کہ وجادہ ہے, وجادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اصول کے مطابق یہ معتبر مستند ہے. لیکن جن اصولوں پر ان لوگوں نے اناجیل اربا کو مستند قرار دیا ہے کم از کم اتنی مستند ضرور ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم نہیں. ہمارے نزدیک تو سبھی غیر مستند, ہمارے اصولوں پر سب غیر مستند, لیکن انجیل برنباس بھی غیر مستند ہمارے اصول پر, ہم اس کو کوئی حجت کا درجہ نہیں دیتے. لیکن جس معیار پر ان کو قبول کیا گیا ہے اس معیار پر یہ بھی قابل قبول ہوئی. یہ ہمارا اصل میں اب تو یہ آپ کو اب تو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہی تھے غیر اسلام کو ابن اللہ, ہم تو مانتے ہیں جی, ہم بتا رہا ہوں. تو اب تو یہ موجودہ لوگ جو ہیں یہودی وہ کہتے ہیں غیر اسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, لیکن قرآن کریم میں جو ذکر کیا ہے وہ ایک خاص فرقہ تھا یہودیوں کا جو عرب کے اندر پایا جاتا تھا, اور اب جو یہ ڈیڈ سی اسکرولز برآمد ہوئے ہیں ان کے اندر اس بات کی شہادت مل گئی ہے کہ یہودی لوگ غیر اسلام کو اللہ کا بیٹا کرا دیتے تھے. تو اس میں اللہ ہی جانتا ہے کیا وجہ ہوگی, لیکن شاید وہ وجہ ہو وہ جو واقعہ قرآن کریم میں ہے جی میں تعالیٰ سے میں بات, تو اس کی وجہ سے شاید کہتے ہوں. اللہ علیہ وسلم.
یہ مختصر آخری سوال ہوگا, آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. حضرات مولانا کا شکریہ, راج صاحب نے عذاب فرمایا اس گرمی میں اس تکلیف میں, اور اس میں مولانا نے اتنا وقت دیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہم تو یہی گزارش کریں گے مولانا سے کہ پھر کبھی اسلام آباد تشریف جب بھی لائے کبھی ہمیں موقع اور بھی دیں, تربیت آئمہ کورس اور مختلف کورس چلتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے بڑا سکون کے ساتھ گرمی میں بیٹھ کے اور مولانا کے ارشادات سنی. اس پروگرام کو اختتام پذیر ہوتا ہے, تربیت آئمہ کورس کے ساتھ یہیں بیٹھے رہیں. میں مولانا سے کہوں گا کہ دعا فرمائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813